بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وبعد. آج کا جو عنوان ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں, سچی بات یہ ہے کہ اس علم کے اندر یعنی حدیث کے علم کے اندر اور پھر آگے بڑھ کر اس کی تعریف اور جو کچھ علماء نے اس سلسلے میں خدمات کی ہے اگر اس کو بیان کیا جائے تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں صفحات چاہیے اس کے لیے, صرف بیان کرنے کے لیے کہ کیا کیا علماء نے اس کے اندر خدمات کی ہے اور کیا کیا علم حدیث کس کو کہتے ہیں, کیا کیا اس کی قسمیں ہیں. لیکن آپ کے سامنے اس وقت فی الحال صرف مختصراً طور پر یہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ بنیادی طور پر ہم ذرا تو یہ سمجھے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ شخصیت ہے اور اللہ کے بعد آپ کا وہ درجہ ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کا درجہ ہے انسانیت کے اندر سب سے بڑھ کر اللہ کے بعد تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور آپ کی ذات گرامی ہے, اور یہ وہ ہستی ہے اور وہ ذات گرامی ہے جس نے دنیا کے اندر سب سے بڑا اور سب سے عظیم انقلاب برپا کیا, اور تمام مورخین غیر مسلم مورخین بھی اور کیا دشمن اور کیا دوست سب اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا انقلاب پیدا کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایک حدیث اس کا کیا درجہ ہے. اور آپ یقین مانیے کہ اللہ نے ایک ایک حدیث کے اندر وہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ اگر آدمی ایک حدیث ایسی ایک ایک حدیثیں ایسی ہیں کہ جس سے پورا پورا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے, اور ایک ایک حدیث پر عمل نہ کرنے سے پورے پورے معاشرے میں آفت اور وبائیں آ سکتی ہے. آج سائنس 1400 سال بعد جا کر یہ کہتا ہے, انکشاف کیا ہے کہ صرف دنیاوی معاملات کے اندر کہ وہ کہنے لگے ہیں کہ فلاں چیز سے یہ ہوتا ہے فلاں چیز سے ہوتا ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی. تو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو اپنی کتاب نازل فرمائے قرآن مجید کو, اور پھر اس کے بعد عام طور پر اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک کمپنی اگر کوئی چیز تیار کرتی ہے تو پہلے ایک کتاب اور ایک گائیڈ بک اس کے پاس رہتی ہے تاکہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سامان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے, اور پھر کمپنی یہ طریقہ اختیار کرتی ہے کہ اپنے ساتھ اس کے اندر اپنے ایک آدمی کو بھی بھیجتی ہے جو یہ بتائے کہ اس مشین کو کیسے استعمال کیا جائے اور اس کا کیا طریقہ ہے. تو آپ بالکل یہی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے جو گائیڈ بک ہے جو رہنمائی والی کتاب ہے, اور پھر اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نازل فرمایا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا کہ وہ بتائیں کہ قرآن مجید میں جو بات بتائی گئی اس پر عمل کیسے کیا جائے. تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک کتاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ایسے شخص کی جو آئیڈیل ہو جو نمونہ ہو جو چل کر بتائے کہ کس طرح زندگی گزاری جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بنائے بھیجے گئے وہ پیغمبر تھے, وہ نمونے والے انسان تھے جنہوں نے پوری امت کو رہنمائی کی کہ کس طرح زندگی گزاری جائے اور کس طرح کامیابی حاصل کی جائے. بہرحال سب سے بڑا علم قرآن مجید کا ہے اور پھر اس کے بعد احادیث نبویہ کا ہے. یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر جو بات بیان کی گئی وہ مجمل طور پر بیان کی گئی. آپ اکثر احکام قرآن مجید کے اندر دیکھیے بہت آسانی کے ساتھ اور بہت اجمال اور مختصر انداز میں, مثال کے طور پر کہا گیا کہ نماز قائم کرو, لیکن نماز کو کس طرح پڑھایا جائے کیا پڑھایا جائے اس کی تفصیلات بیان نہیں کی. زکات ادا کرو روزہ ادا کرو تو اس کی کیا احکامات ہوں گی کس طرح ادا ہوں گے اس کو تو قرآن مجید نے نہیں بیان کیا. اب اس کی تمام تفصیلات ہم کو جو ملے گی وہ احادیث شریف کے اندر ملے گی, اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر صرف بنیادی اصول بیان کی گئے. پورے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے, بعض جگہوں پر جزئیات بیان کی گئی ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت تھی بیان کرنے کی, ورنہ عام طور پر اصول کلیات کیسے اصول بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر, اور اس کی تمام تشریح احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید متن ہے اصل ہے اور اس کی تشریح احادیث شریف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. بہرحال قرآن مجید میں خود کہا گیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ تم کو رسول دے اس کو لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے روکے اس سے بات رہو. احادیث کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں, نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, اس کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی, مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے, تو اس کو بھی حدیث کہیں گے. دوسری حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کیا, مثال کے طور پر کوئی راوی بیان کرے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا, تو یہ بھی حدیث ہے. اور تیسرے حدیث کی قسم ہے تقریر رسول, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ کو معلوم بھی ہو, آپ کو اس کا علم بھی ہو, اس پر اس کے باوجود آپ نے دیکھنے کے باوجود, علم ہونے کے باوجود اس کو نہیں ٹوکا, تو اس کو بھی حدیث کہا جائے گا. تو تین چیزوں کو حدیث کہتے ہیں, قول رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات, فعل رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل, اور تقریر رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ نے اس پر ٹوکا نہ ہو روکا نہ ہو. اسی طرح صحابہ اکرام کے عمل کو اور صحابہ اکرام کی باتوں کو سنت بھی کہا جاتا ہے. بہرحال حدیث شریف ایک ایسا علم ہے اور اس کی ایسی تاریخ ہے, اگر آپ دیکھیں کہ کس حفاظت کے ساتھ احادیث کو آج سے 1400 سال تک امت سینہ بسینہ منتقل کرتی رہی, کس طرح سے اس کی حفاظت کی گئی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. 500,000 لوگوں کی تاریخ محفوظ ہے حدیث کی خدمت کی وجہ سے, اس لیے کہ انہوں نے حدیثیں بیان کی تو ان کی پوری تاریخ محفوظ ہے, کہاں پیدا ہوئے, کہاں انتقال ہوا, زندگی کہاں گزری, کیا کیا, کیا کارنامے کیے. ایسے 5,00,000 لوگوں کے تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے حدیث کی وجہ سے, اتنا عظیم الشان علم ہے. اور جن انقلابات و حوادث سے گزر کر یہ حدیث نسل انسانی موجودہ حالت تک پہنچی ہے, ان میں واقع ہے کہ جس نے کسی خاص شعبے حیات میں ہی نہیں بلکہ مذہبی, سیاسی, معاشرتی, اخلاقی تمام شعبوں میں انسانیت کا رخ پلٹ دیا, جس سے زمین کا کوئی خاص حصہ نہیں بلکہ بلا مبالغہ مشرق و مغرب دونوں متاثر ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ماضی کے حیرت انگیز واقعے کی تاریخ یا تفصیلی بیان کا نام حدیث ہے, اگرچہ عام طور پر مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ سے حدیث کا تعلق قرار دیا جاتا ہے, لیکن جہاں تک واقعات و حالات کا تعلق ہے, حدیث انسانیت کی تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کی صرف یہی خصوصیت نہیں کہ ایک بے نظیر اور عالمگیر انقلابی عہد سے اس کا تعلق ہے, بلکہ سچ پوچھئے تو آج جس کسی کے پاس یا جس قوم امت کے ہاتھ میں بھی ماضی بلکہ حال کی تاریخ کا جو حصہ ہے, وہ اسوغ اعتماد میں تاریخ کے اس محفوظ حصے یعنی حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بہرحال ایک حدیث کی ایک مختصر سی تشریح کی کوشش کی گئی ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسا علم ہے. انشاءاللہ آئندہ سے اس کی کوشش کی جائے گی کہ مختصراً حدیث بیان کی جائے اور پھر اس کی تشریح کی جائے, تاکہ صحیح اسلام کا, اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اور کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے, اس کی صحیح تصویر ہمارے سامنے آئے. اللہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.